ये वो दिन है ईद कुर्बान के जिस दिन हम लोग अपने नफ्स की कुर्बानी पेश करते हैं, और चाकू है तकवा। और इस तकवे के ज़रिए जब इसे हासिल कर लिया तो फिर जो है इसके सामने किसी चीज़ के टिकने की, नफ्स की बात कर रहे हैं, हिम्मत उसे नहीं होती। और इसे हासिल करने के लिए बहुत कुछ हम लोगों को करना पड़ता है। पैगंबरों ने कोशिश की इसे हासिल करने की, और खुदा ने तौफीक, जब इंसान की नीयत होती है और उस जानिब आगे बढ़ता है तो खुदा भी तौफीक अता करता है। और इस हवाले से आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम डॉक्टर कैसर अब्बास हम लोगों के साथ हैं, और तारीख़ इस्लाम में आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत बहुत खुश आमदीद और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद कबूल
मैं भी
कीजिए।
आपकी खिदमत में, अपने नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और ईद की मुबारक पेश करता हूँ, और इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस ईद को हमारे लिए वाकई ईद करार दे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बहरहाल आज के खुद नमाज में भी हम लोग इसका जिक्र करते हैं कि खुदा ने इसे ईद करार दिया, इसलिए हम ईद मना रहे हैं। तो यकीनन जिस चीज़ को खुदा ने ईद करार दिया हो उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती।
जी
डॉक्टर साहब, ईद कुर्बान, ईदुल अज़हा, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये किस्सा क्या है, इसे ईद क्यों करार दिया गया?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिह ताहरीन। हसन भाई, इस्लाम की जो आयात हैं और आम जो ईदें मनाई जाती हैं उनमें एक बुनियादी और असासी फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि इस्लाम की जो ईदें हैं उन ईदों की फ़लासफ़ी में अगर हम जाएं और उनके उसकी बुनियादों को देखें तो वो फिर के आती है इंसानियत की तरफ, तमायत की तरफ, हमारे समाजी रवाबित की तरफ और हमारी सोशल लाइफ की तरफ। मसलन हमारे यहाँ दो ईदें हैं इस्लाम में जिनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई दी जाती है, और वो हैं, एक ईद उल अज़हा है कि यही है, और दूसरी ईद उल फ़ित्र है कि जो गुज़र चुकी है। आप देखते हैं कि ईद उल फ़ित्र पे मसलन हुक्म दिया गया है हर रोज़ेदार को, चाहे उसने रोज़ा रखा हो या ना रखा हो, मसलन आकिलो बालिग हो और अपना फ़ित्र अदा करने की इस्तेआत रखता हो, तो उसे हुक्म है कि तीन सिर गंदम दे, तीन सिर चावल दे, तीन सिर खुरमा दे, या फिर जो है बाकी चीज़ें जो बताई गई हैं, जिससे जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट गरीब गुरबा के शिकम से है। ठीक है, उसके बाद जब ईद उल अज़हा आती है तो इसमें हुक्म दिया गया है कि तुम जो है कुर्बानी करो, गोश्त दो, और गोश्त भी जो है वो फिर फुकरा को दो, जिसका ताल्लुक़ फिर इंसानी शिकम से है, गरीबों को दो जिन्होंने पूरा साल मसलन गोश्त वगैरह नहीं। यानी इस जो ईदें इस्लाम की ईदें हैं इनमें जो ताकीद की गई है वो खलकुल्लाह की खिदमत और खलकुल्लाह को भलाई पहुंचाना या उनकी रसीदगी करना या उन तक जो है अल्लाह ताला की नेमतों को पहुंचाना है। बाज़ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जी कुर्बानी का फितरा लेके मस्जिद बना दो, उलमा ने इसकी शदीद मुखालफत की है, ये फितरा गरीबों का हक है उनको दिया जाए। इसी तरह बाज़ कहते हैं गोश्त की कुर्बानी कर तो दो लेकिन गोश्त संभाल के फ्रिज में रख दो, 10-15 दिन बाद में इस्तफादा करेंगे। ये भी यानी कुर्बानी नहीं शुमार की जा सकती क्योंकि आपने अपने लिए की है और उसको फ्रिज में रख दी। ये फ़कीर फ़ुकरा का, गुरबा का हक है जो उन तक पहुँचा दिया जाना चाहिए। लेकिन जो असल फ़लासफ़ी है कुर्बानी की, जो असल इस कज़िये के पीछे जो है वो नुक्ता है, वो ये है, सबसे पहले तो डिग्निटी ऑफ अल्लाह है, अल्लाह की अज़मत है। ये वाकया या ये जो इंसिडेंट है ये इंडिकेट्स टू अल्लाह ग्लोरी, अल्लाह की अज़मत की तरफ इशारा करता है कि कोई ऐसी ज़ात है जिस ज़ात के नाम पर या जिस ज़ात के हुक्म पर एक शख्स जिसको 100 साल के बाद बेटा हुआ, जैसे ही बेटा हुआ तो हुक्म हुआ कि इस बेटे को और इसकी माँ को एक ऐसी ज़मीन पे जाके छोड़ा हो जहाँ ना पानी है, ना आबादी है, ना ज़िंदगी गुजारने या ज़िंदगी को बरकरार रखने के वहाँ मौके हैं। ये बंदा अपने हाथ से अपनी अपने उस बेटे को जो उनका नूरे नज़र है, नूरे चश्म है, उनको ले जाते हैं और मक्के की ज़मीन पर छोड़ के आ जाते हैं। अब छोड़ के जब आ जाते हैं तो फिर 13 साल जब गुजर जाते हैं तो 13 साल के बाद ये बाप देखता है ख्वाब में कि मैं अपने बेटे को ज़िबह कर रहा हूँ। कुरान ने इसकी तस्वीर इस तरह खींची कि फरमाया इन्नी रा आफिल मना में अन्नी अजबहो का, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको कत्ल कर रहा हूँ, फंजुर माजा तरा, आपकी क्या राय है? बेटा कहता है या अबा तिफ अलमा तो उमर, अरे अब्बा जान जो आपको हुक्म मिला है उसको अंजाम दे, इंशाल्लाह आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। यानी अल्लाह की अजमत यह है कि आप अपनी औलाद को भी उसके नाम पर कुर्बान करें और लोगों को दिखाएं कि एक ज़ात ऐसी है कि जिस ज़ात के नाम पर हम अपनी पसंदीदा से पसंदीदा चीज़ को भी कुर्बान करने को तैयार हैं।
बेशक
اب ہم بھی قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم نے بھی قربانی کی ہے، ہم بکرا دے کے، دمبا دے کے یا اس سے تھوڑا قیمتی جانور دے کے قربانی کرتے ہیں، انہوں نے اپنا بیٹا اور وہ بیٹا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جو ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا، وہ دیا۔ ایکچوئل قربانی، یہ قربانی ایک ظاہری قربانی ہے، اس سے بڑی قربانی ہر انسان کو دینا رہتی ہے، اور وہ قربانی جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ وہ اپنے نفس کی قیمتی اور پسندیدہ چیز کی قربانی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ اسلام نے جو حکم دیا قربان کرو اپنی پسندیدہ، ہماری پسندیدہ چیز یہی بکرا نہیں ہے، بکرا ایک نمونہ ہے، ایک مثلا ماڈل ہے، ایک سمبل ہے، اس نماد ہے اس قربانی کا جو حضرت ابراہیم نے قربانی دی۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہے؟ مثلا میں کسی سے، نفاق ہے میرے دل میں، عداوت ہے، قدورت ہے، دشمنی ہے، لیکن آج کے دن اللہ کی خاطر، جس اللہ کی خاطر ابراہیم اپنے اسماعیل کو ذبح کر، کیا میں اس اللہ کی خاطر اس مومن کے لیے یا اس مسلمان کے لیے اپنے دل سے نفاق نکال سکتا ہوں؟ اگر نکال دیا تو میں نے قربانی دے دی۔ اسی طرح سے معاشرے میں جتنی اور مثالیں ہیں، آپ ان مثالوں کے اوپر، کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنا معاشرے، اچھا اس سے دوسرا جو فائدہ پہنچتا ہے وہ معاشرہ سازی ہے۔ جب ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے، ان اصولوں پر چلیں گے، تو یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے ایک الہی معاشرہ بن جائے گا، ایک خدائی معاشرہ بن جائے گا۔ دوسری چیز جو حسن بھائی اس قربانی میں پنہان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے ٹیسٹ، امتحان۔ آپ امتحان دے کے کسی عظمت تک پہنچ پائیں گے، ورنہ نہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بعد میں گفتگو۔
حسن بھائی، میں چاہوں گی ایک وضاحت آپ یہاں پر کریں۔ ہمارے ایک عزیز ناظر نے سوال بھیجا ہے، میں ان کا نام، آغا سید نادر صاحب پاکستان سے بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں پاکستان کی طرح کیا ایران میں بھی گلی کوچوں میں قربانی کی جاتی ہے یا نہیں؟
لوگ تو لاتے ہیں، اپنے گھروں میں لاتے ہیں، لیکن یہاں پہ خود جو بلدیہ ہیں اس کی طرف سے ایک تو سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں پہ بہت ہی صفائی سے ڈاکٹر، ویٹس بیٹھے رہتے ہیں جو چیک کرتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکرا جو بھی ہے یہ ابھی بالکل ٹھیک ہے یا نہیں، اس کی صحت چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیماری کوئی نہ ہو، پھر جب یعنی قربانی دے دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بھی چیک کیا جاتا ہے کہ گوشت بالکل ٹھیک ہو، تب جا کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہیں پہ پلاسٹک بیگز، یہ سب جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو گلی کوچوں میں بھی ہوتا ہے لوگ عام طور سے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، حتیٰ چھوٹے شہروں میں بھی جہاں پہ بہرحال سب ساتھ میں بھی کرتے ہیں تو عام طور سے اپنے صحن وحن میں کرتے ہیں، اور خیال رکھتے ہیں گندگی بالکل نہ ہو، اور خود کارپوریشن کی طرف سے بھی یہاں پہ صفائی کا خاص انتظام اس دن رہتا ہے، یعنی آپ کو کہیں گندگی نہیں دکھتی۔
جی، تو آغا نادر صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔
چلے ان شاء اللہ، اور ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس نفس پر قابو کرنے کی۔ آج صبح کو ایک منظر ہم لوگ کی گلی میں تھا کہ وہ ایک بھیڑ بھاگ نکلی، اور وہاں پہ اس کو پکڑنے کے لیے تین چار لوگ درکار تھے، اس میں مشکلوں سے اس کو ایک طرف، جسے کہا جاتا ہے، کارنر کیا گیا اور پکڑا گیا اسے۔ نفس بھی ہم لوگوں کے اسی طرح ہیں، اور پکڑنا چاہیں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو طریقہ کار آپ سوچ سکتے ہیں وہ اپناتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب اس پر کس طرح سے قابو کرنا ہے اور کس طرح سے تقویٰ کا تیغ اس پر پھیرنا ہے، وہ ہم لوگوں کا ہنر ہے، اور کس حد تک ہم خدا سے قریب ہو چکے ہیں وہ یقیناً ہمارے ایمانی مسلز جو ہیں وہ اس کے ذریعے طاقتور ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ چیز یعنی نفس پر قابو کرنا بہت مشکل کام ہے۔
جی حسن بھائی، ایسے ہی روایت میں ہے کہ جب ہم راہ خدا میں ایک روپیہ دینے کے لیے مثلاً جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو 70 مرتبہ شیطان آ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہ دے، اسی کی اگلے قدم پہ تجھے ضرورت پڑے گی۔ یعنی اس ایک روپے سے مراد ایک روپیہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی جتنا دینا چاہتا ہے، لیکن شیطان ضرور اس میں حائل ہوتا ہے، روکتا ہے کہ نہ دے۔ لیکن سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو غیروں کے خزانچی بنے بیٹھے ہیں۔ سائل نے عرض کی، مولا غیروں کے خزانچی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، غیروں کے خزانچی سے مراد یہ ہے کہ یہ بندہ کمائی کرے گا، جوڑے گا، اکٹھا کرے گا، جب اس کے پاس ایک ڈھیر لگ جائے گا دولت و ثروت کا، اس کے بعد خود چلا جائے گا، وہ پچھلوں کا ہے، ان کی مرضی، چاہے وہ اس کو حق پہ خرچ کریں چاہے باطل پہ خرچ۔ یہ غیروں کا خزانچی تھا ایکچوئل۔ اور فرماتے ہیں کہ جو آپ کا ہے وہ وہی ہے جو آپ نے اپنے ساتھ سے رائے خدا میں خرچ کر دیا، کیونکہ وہ آپ کے کام آئے گا۔ بلکہ اسی کی ضمن میں ایک اور روایت بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ رسول خدا کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجدہ ہو آپ کو کہ ایک جو ہے تاجر تھا، وہ مر گیا اور وہ گودام کھجوروں کا چھوڑ کے مرا ہے، اور وصیت کر کے گیا ہے کہ میرا یہ سارا کا سارا گودام جو بھرا ہوا ہے کھجوروں کا، رسول اللہ سے کہو کہ میرے بعد رائے خدا میں تقسیم کر دے۔ تو حضرت نے فرمایا، اف ہو، یعنی افسوس کر۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو خوشی کی بات ہے، افسوس کی کہ؟ فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی زندگی میں ایک کھجور اپنے ہاتھ سے دے کے مرتا تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ملتا کہ یہ گودام کھجوروں کا چھوڑ کے مرا ہے، جو میں بعد میں اس کے تقسیم کروں گا۔ تو وہی ہے ہمارا جو ہم اپنے ہاتھ سے رائے خدا میں دے کے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے حسن بھائی کہ دوسری بات جو ہے اس قربانی کے اندر پنہان، وہ یہ ہے کہ انسان تھرو ٹیسٹ بلندی کو پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا حتیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے اولیاء، انبیاء، وہ بھی امتحان دے کے بلندی تک پہنچے ہیں۔ وہ بھی مثلا آپ دیکھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے اس قدر ان کے اوپر سنگ باری کرتے ہیں بچے علاقے کے، کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے، پھر شام کو جناب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے پتھر ہٹا کے ان کے اوپر ان کے جسم پہ اپنے رحمت کا پر پھیرتے تھے، تو وہ دوسرے دن پھر صحیح و سالم انہی گلیوں میں اور بازاروں میں جا کے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتے تھے نوح کل تو تجھے اتنے پتھروں میں ہم دبا کے ڈھیر کے نیچے دے کے آئے، پھر تم کیسے باو؟ کہا اس وہی اللہ ہے جس نے مجھے اس پتھروں کے ڈھیر سے نکالا ہے، پھر صحت و سلامتی دی اور تمہارے پاس بھیجا ہے، میں اسی اللہ کی طرف تمہیں دعوت کرتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب ایک چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے تو جو چیز جو اعمال ہے حج کے اعمال میں کہ کنکر شیطان آیا اور ورغلانے کی کوشش کی آپ کو اور آپ نے کنکری مار کر اسے دور کیا، یہ شناخت کیسے حاصل کریں کہ اس وقت شیطان ہم پہ مسلط ہونا چاہ رہا ہے؟
دیکھیں جی، جب بھی آپ راہ خدا میں قدم اٹھاتے ہیں اور آپ اپنے علم کے مطابق، اپنے مثلا نالج کے مطابق، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں خدا اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں یہ الہی اور خدائی کام ہے، تو اب جیسے ہی آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور دل میں یہ بات آتی کہ نہیں نہیں یہ کام رہنے دو، یہ چھوڑ دو، اس کو اگلے قدم پہ ضرور دیکھیں۔ حسن بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کو اپنے عقل سے اور اس کی منطق سے جو ہے اس کو دیکھ بھال کے اس کا فیصلہ کرنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا توکل تو اللہ، یعنی امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا توکل کیا ہے، مولا نے فرمایا کہ آپ اپنے اونٹ کا پاؤں محکم باندھ دیں اور اس کے بعد اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، کہیں اب میں نے اللہ پہ توکل کی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنی منطق کو بروئے کار لاتے ہوئے، عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ خدائی کام انجام دے رہا ہوں، اور اگر اس وقت آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ نہیں یہ نہ کریں اس کے نتیجے میں، تو اس وقت خدا پہ چھوڑ دیں، وہ اللہ جو اس وقت میرا خالق ہے وہ اس وقت بھی میرا خالق ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو خدا مجھے اس سن پیری میں اور سن مثلا کبری میں بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دے سکتا ہے، اگر میں اس کی راہ میں بیٹا قربان کر دوں تو وہ اس کا الٹرنیٹ مجھے ضرور دے گا، اور واقعی ہم دیکھیں اگلے قدم پہ مل گیا، خدا نے فرما دیا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، وَإِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی جو ہے احسان کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تیری قربانی کو ذبح عظیم قرار دے دیا، یعنی اللہ توکل تو علی الحی الذی لا یموت۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرأت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان، میں نے چاروں کتابوں کا مطالعہ کیا اور ہر کتاب کو ایک ایک جملے میں بند کیا۔ ویسے یہ عام بندے کا کام نہیں کہ کتاب کا خلاصہ کرے اور وہ بھی کتاب خدا کا اور وہ ایک جملے میں، مولا فرماتے ہیں جو میں نے قرآن مجید کا خلاصہ کیا اور ایک جملے میں بند کیا وہ جملہ یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے حسن بھائی تھرو ٹیسٹ امتحان کے ذریعے آپ بلندی، مثلا ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، کوئی بھی کسی چھوٹے منصب سے بڑے منصب کی طرف جاتا ہے تو امتحان دے کے جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شو کر دیا عام انسانوں کے لیے، دیکھو میرے انبیاء بھی حتیٰ امتحان دے کے اوپر آئے ہیں، بیٹے کو ذبح کر لیا، پھر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ، جی اس کے بعد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم جب تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اب میں نے تجھے انسانوں کا امام قرار دیا۔ میں آج ایک سنی عالم دین کی روایت دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اس امام کا معنی یہ نہیں کہ فقط مصلی کا امام، بلکہ جو گزر گئے ہیں ان کا بھی امام، جو موجود ہیں ان کا بھی امام، جو آنے والے ہیں ان کا بھی امام، میں نے تجھے سب کا امام۔ تو فوراً جب منصب امامت، چونکہ عارف تھے، عارف باللہ تھے، خلیل اللہ تھے، منصب امامت کی اہمیت کو سمجھتے تھے، فوراً بلا فاصلہ جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، پروردگار یہ امامت فقط مجھ تک محدود رہے گی یا میری اولاد میں بھی چلے گی؟ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ تیری اولاد میں چلے گی لیکن ظالمین کو نہیں پہنچے گی۔
ابھی اچانک ایک چیز ذہن میں آئی کہ خدا جو ہے سال بھر ہم لوگوں کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے کہ آؤ تمہارے گناہ بخش دیں، آؤ صرف ایسا تمہیں کھینچ لیں اور ایسے تمہیں اپنے آغوش میں لے لیں کہ تم کہیں جا نہ سکو، پھر بھی ہم جو ہے بھاگ نکلتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں بھاگ نکلتے ہیں۔ اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ خدا کیوں اتنے زیادہ مواقع ہم لوگوں کے لیے کیوں فراہم کر رہا ہے، کبھی حج کی شکل میں تو کبھی روزوں کی شکل میں تو کبھی عبادات کی شکل میں، تو فلاں شب میں عبادت کرو تو اس کا اتنا ثواب ہے اور گناہ بخش دیے جائیں گے، حج کرو تو تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، وجہ کیا ہے؟
حسن بھائی، جو بھی کوئی شے بناتا ہے اس کو اپنی بنائی ہوئی چیز پیاری ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ عزت دار ہو، وہ بے مثال ہو، اس سے استفادہ کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ بلکہ انسان کو خلق کرنے کے بعد فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں ہوں جو جس نے اس کو بنایا ہے اور میں کتنا اچھا خلق کرنے والا ہوں۔ در حقیقت اللہ کو یہ انسان اتنا پیارا ہے کہ فرمایا کہ یہ جو غریب غربا ہیں میرا خیش قبیلہ ہیں، یہ میرا قرب قبیلہ ہے، میرا خیش قبیلہ ہیں، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ جو تم بھلائی کرتے ہو ایسے نہ سمجھو کہ تم نے ان کے ساتھ بھلائی کی، بلکہ تم نے ڈائریکٹ میرے ساتھ بھلائی کی، میں اللہ کے ساتھ بھلائی کی ہے، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ وہ میں یقرض اللہ قرضاً حسنا، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دینا چاہے؟ کس کو؟ اللہ تجھے کس قرض کی ضرورت ہے؟ پالنے والے، تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر چیز تیری محتاج ہے، اور پھر تو کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض الحسنہ دے؟ اور میں مجھے کیا ضرورت ہے، میری مخلوق کی جو ہے وہ اس کے ساتھ بھلائی کرو، ان کو دو، ایسے سمجھو کہ جیسے میں اللہ کو دے دیا۔ لہذا اللہ کو اپنا بنایا ہوا بندہ جو ہے یہ بہت پیارا ہے۔ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس کو اپنا زمین پہ نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، یہ میری آیت ہے، یہ آیت اللہ ہے۔ میں مثلاً اسی انسان کو دیکھ کے، آپ مثلاً کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کائنات میں خود بخود بن سکتی ہے؟ کوئی شے خود بخود نہیں بن سکتی، یہ انسان خود ذات خدا کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس نے اس کو خلق کیا۔ آیت اللہ محسن کراتی سے پوچھا گیا کہ آغا، آپ کوئی خدا کے وجود کے اوپر کوئی دلیل ایسی رکھتی ہیں کہ جس کے بعد میں کانے ہو جاؤں کہ واقعاً خدا ہے؟ اس نے کہا، آپ خود ہیں، اگر آپ خود ہیں تو آپ مجھے بتائیں، آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ آپ اپنی زندگی اور موت کے اوپر خود قادر اور حاکم ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے دکھ سکھ؟ کہا نہیں۔ کہا بس یاد رکھ، وہی اللہ ہے جس نے تجھے بنایا ہے، جو تیری زندگی اور موت کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اور جس کو تیرے دکھ سکھ کے اوپر بھی غلبہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ حسن بھائی، یہ قربانی جو ہے، یہ قربانی ہمیں پروردگار عالم کی عظمت اور اس کی شان کی طرف متوجہ کرتی ہے ہمارے معاشرے سازی میں۔ مثلاً آپ یہاں پہ اسی بات کے، جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی قرآن مجید کی، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فانظر ما ذا ترا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ ہمارے یہاں سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ 13-14 سال کا بچہ ہو تو والد کیا کرتا ہے؟ اے چلو اٹھ یہ کام کر، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بیٹے کو فورس کیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ مشورہ لے رہے ہیں ان سے، مشورہ، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے؟ اور آگے پھر بیٹے
مشورہ، وہ بھی
جی
ہاں موضوع میں،
جی بالکل، اولاد سے مشورہ ہونا چاہیے، نہ اولاد کے اوپر اپنا حکم جو ہے وہ ٹھونسنا چاہیے، ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو کرنا چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ، نہیں نہیں، اسلام ہمیں اقدار سکھاتا ہے، ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے، ہمیں سوشل لائف سکھاتا ہے کہ اب دیکھیں آگے بیٹے نے کیا جواب دیا۔ بیٹا بھی کہتا ہے کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ انجام دیں۔ اگر ہر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرنے لگ جائے، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو اسی طرح، اچھا یا ابت، اس کے اندر بھی اسی خود اس جملے کے اندر لغت عربی کے اعتبار سے بہت بڑی کائنات پوشیدہ ہے کہ اردو میں اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے عزت دار بابا جان، اے میرے محترم بابا جان، ادھر سے جب باپ کہتا ہے یا بنیا، تو اس کا مطلب بھی اے بیٹے نہیں ہے، اے میرے شریف بیٹے، اے میرے عزیز بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کی
ٹھنڈ، نہیں ہے اردو میں، نہیں ہے
اردو میں اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ یعنی اتنے احترام سے باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، اتنے ہی احترام سے آگے بیٹا باپ کو جواب دے رہا ہے، اور پھر رائے لی جا رہی ہے، ایک دوسرے کا مشورہ لیا جا رہا ہے، فورس نہیں کیا جا رہا، ٹھونسا نہیں جا رہا حکم اللہ کا کہ میں تیرے، مجھے اللہ نے حکم دیا لہٰذا میں نے تجھے ہر حال میں ذبح کرنا، چل۔ اب آگے جب جاتے ہیں تو بیٹا دیکھتے ہیں، مثلا بیٹے نے دیکھا تو کہا بابا جان آپ میرے یہ ہاتھ اور جو ہیں باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رائے خدا میں مجھے ذبح ہوتے ہوئے میں اپنے ہاتھ پاؤں ماروں تو یعنی اس کا مقام جو ہے وہ جو قربانی کا معیار جو ہے اس میں کچھ کمی آ جائے، تو ایسے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طاقت دی. حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی، ایسا نہیں کہ چھری نہیں چلائی، چھری چلا دی. ہم مثلا بعض مرتبہ خدا کی راہ میں کچھ قربانی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلے اس منزل پہ ہمیں آزادی یا رہائی مل جائے، اس منزل پہ نہیں، انہوں نے چھری چلا دی. آگے اللہ کی مرضی ہے کہ ان کی جگہ پہ دمبا آ گیا. لیکن یہاں پہ جو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے حسن بھائی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے اس کو منتقل کر دیا ایک عظیم قربانی کے بدلے میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا ایک عظیم قربانی کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عظیم قربانی دمبا ہے، بعض مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ یہ دمبا اسماعیل سے بڑی قربانی نہیں، وہ قربانی اور ہے جو نسل اسماعیل میں اور نسل ابراہیم میں بعد میں آ کے اس قربانی کے بدلے میں دی جائے گی. تو وہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے عالم ارواح میں جو ہے یہ واقعہ جب دکھایا گیا ان کو، تو انہوں نے فرمایا پروردگار تو اسماعیل کو بچا، میں کربلا کی ذمہ داری لیتا ہوں. اور پھر رسول خدا نے جو فرمایا کہ میں جتنے تمام انبیاء پہ دکھ اور مصائب آئے ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو میں مجھ محمد پر وہ سارے دکھ اور مصائب اکٹھے ہو کے آئے ہیں. تو حضرت کی زندگی کے کیا مصائب تھے، مثلا پتھر مارے گئے ان کو یا ان کا خون بہایا گیا، تو یہ عام نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن حضرت نے اپنا بیٹا کہاں پہ ذبح کیا تھا؟ وہ بیٹا حضرت کا حسین ابن علی تھا جو کربلا میں ذبح ہوا. اور پھر وہ قربانی جو ہے وہ قربانی منتقل ہوئی کربلا کی قربانی کی طرف، کہ جس کا مثلا جس کو آ کے اس قدر اپنے عروج اور پیک تک پہنچایا امام حسین علیہ السلام نے کہ واقعی حق ادا کر دیا قربانی.
یقینا صحیح. اور اس میں علماء اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات پہ متفق ہیں اس پر کہ ذبح عظیم یقیناً امام حسین علیہ السلام کی قربانی تھی.
بہت ہی دلچسپ سوال ہمارے پاس حسن بھائی یہاں پر آیا ہے، اور منور عباس صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی ہم دیکھتے ہیں اور پھر مختلف جانور ہیں جن کی ہم قربانی کرتے ہیں، قیمتیں بھی مختلف ہیں، اور پھر جو ہے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، بھائی میں نے 1 لاکھ کا خریدا تو نہیں، بھائی ہم نے 10 لاکھ کا خریدا ہے. بالکل. تو ثواب کیا ان کا کوئی فرق ہے اس میں یا نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں تمام قربانیاں قبول ہیں.
دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایکچوئل قربانی جو ہے آپ کے نفس کی قربانی ہے اور آپ کی پسندیدہ ترین چیز کی قربانی ہے. اس میں آپ اگر اپنی استطاعت سے مثلا جو ہے اس کے مطابق قربانی دیتے ہیں یا اس کے بڑھ کے قربانی دیتے ہیں یا اس سے کم تر قربانی دیتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک استطاعت دی ہے اس استطاعت کے پیش نظر آپ کو ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ کی استطاعت تھی 1 کروڑ روپے کی اور آپ نے 10,000 یا 50,000 کی قربانی کر دی تو آپ کہیں کہ بہت خوبصورت منڈی کا سب سے اچھا دمبا میں لے کے آیا ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خدا نے آپ کو بہت زیادہ دیا تھا اور آپ نے معمولی سی قربانی کی ہے. اس کے برعکس ایک غریب آدمی ہے جس کی مثلا ایک ٹوٹل آمدنی ماہانہ 10,000 روپے ہے، وہ اٹھتا ہے 5,000 کا یا اسی 10,000 کا ایک مہینہ اپنے آپ کو پوچھتے سار اللہ کی توکل پہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ 10,000 کا. البتہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ بالکل جو ہے اپنے ہاتھ خالی چھوڑ کے تو اٹھ کے قربانی کر دے، یعنی اپنے خیش قربا ذیل قربا کا آپ کے اوپر پہلے حق ہے، آپ ان کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کریں. لیکن یہ کہ پھر بھی آپ یہ مثلا خدا کی خاطر اپنا سارا کچھ قربان کرنے، ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حسن بھائی اسی کے ذہن میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کو مثلا کہیں جنگل میں شکار کے لیے گیا تو ایک ہرن کے پیچھے جب گھوڑا لگایا تو جنگل کے درختوں میں بھول گیا کہ میں کہاں سے آیا تھا اور کدھر. ایسے میں پیاس لگی تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بھاگا ادھر ادھر. بالآخر جب زبان خشکی سے وہ خشک ہو گئی پیاس سے تو ایک اس کو جھونپڑا ملا، وہاں پہ گیا تو ایک بڑھیا کے پاس بکری تھی اور اس نے جو ہے کہا کہ میں پیاسا ہوں. پہلے اس نے دودھ پلایا، کہا بھوکھا ہوں، تو کہا بکری کو ذبح کر میں بھونوں. جب کھلا دی تو وہ بڑھیا کہتے ہیں کہ جب بڑھیا دوبارہ بادشاہ واپس آ گیا تو اس کے دربار میں آئی تو کہا کہ مجھے تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو سارا واقعہ سنا کے کہا کہ اب بتاؤ اس بڑھیا کا کیا حق میرے اوپر بنتا. کسی نے کہا اس کو ایک مکان بنا کے دے دے، کسی نے کہا 100 بکریاں دے دے، کسی نے کہا 1,000 بکریاں دے. اس نے کہا تم سب نے انصاف نہیں کیا، ضروری ہے کہ میں اپنی اس مسند سے کھڑا ہو جاؤں، اس کے اوپر اس کو بیٹھاؤں تاکہ وہ حق ادا ہو جائے، کیونکہ جب میری جان خطرے میں تھی تو اس نے مجھے بچا لیا.
سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بالکل 2 منٹ ہم لوگوں کے پاس ہیں، میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ قربانی ہم لوگوں نے دے دی، حج سے حاجی واپس آ گئے، وہ کون سی چیز خدا ہم سے چاہ رہے ہیں کہ اس عظیم امتحان کے بعد ہم لوگ حاصل کریں اور اسے محفوظ رکھیں؟
حسن بھائی، سب سے پہلے تو جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کو بچا کے لیے آنا اللہ کے پاس ضروری ہے. اللہ نے نیکی کرنے کا جہاں پہ حکم دیا ہے وہیں پہ فرمایا کہ اس کو بچا کے میرے پاس لے آؤ. ہم بعض مرتبہ نیکی کرتے ہوئے نیکی ضائع کر بیٹھتے ہیں، بعض مرتبہ نیکی کر کے نیکی ضائع کر بیٹھتے ہیں. مثلا جب ہم ریاکاری کرتے ہیں دوسروں کو، تو اس وقت ہمارا ثواب اللہ کے ہاں ختم ہو جاتا ہے، ہم دنیا کو بتا. اور اہم بات جو آپ نے فرمائی کہ سوال ایک مرتبہ دہرا دیجیے،
کون سی چیز ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اسے محفوظ ہمیں کیا ہے، کیسے
اس نیکی کی جو تاثیر ہے وہ ہمارے وجود سے نظر آنی چاہیے. مثلا ابھی حاجی واپس آ رہے ہیں، واقعاً وہ حاجی ہوں، شرافت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے واقعاً تبدیل ہو کے آئے بندہ، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، منقلب ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہ حج سے پہلے کچھ اور تھا، حج کے بعد کچھ اور ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر اس قدر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اپنے اللہ سے جا ملے. اس کے بعد مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ مولا میں بنی امیہ کی اس دستگاہ میں خدمت کرتا ہوں. مولا نے فرمایا آپ جیسے لوگوں کے شایان شان نہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، اس کا مثلا کیا کرنا؟ مولا نے فرمایا جو کچھ ادھر سے وصول کیا ہے یا واپس کر دو یا راہ خدا میں تقسیم کر دو. اس نے ایسا ہی کیا. جب مرنے لگا تو اس کے چہرے پہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھی گئی. تو ساتھی نے پوچھا کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے صادق آل محمد کے فرمان کو سچ اور صادق پایا ہے یہیں پہ، ابھی جان نکلی نہیں ہے قفس انصری سے، لیکن میں صادق آل محمد کے فرمان کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے دروازے میری آنکھوں کے سامنے کھل گئے ہیں اور میں جنت کا نظارہ کر رہا ہوں، وہاں پہ اپنا مقام دیکھ رہا ہوں کہ میں کس. یہ ہے یعنی بچا کے رکھنا ہے اور نمونہ بن جانا ہے اس چیز کا، جس سے معاشرے کو بھی فائدہ ہو، اللہ کے دین کی بھی عظمت اور عزت جو ہے وہ اجاگر ہو.
بہت بہت شکریہ جناب قیصر عباس، آپ تشریف لائے پروگرام. بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی ہم لوگوں کو، اور عید کے موقع پر ملاقات ہوئی. یقیناً آپ لوگ ناظرین بھی خوش ہوں گے اور گفتگو سے استفادہ بھی کیا ہوگا.